السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حامیم سجدہ یعنی فصلت, آیت نمبر 30. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے, یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات کی گئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے تھے, اور اس بنا پر ان کا انجام بتایا گیا تھا کہ جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں, جو قرآن کی دعوت کا انکار کرتے ہیں, جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, اور جو قرآن کی دعوت کو رد کر کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, تو ان کا انجام کیا ہوگا. اب یہاں ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے جن لوگوں نے ایمان لا کر اپنے ایمان کا ثبوت دیا, یعنی اس پر ثابت قدم رہے, استقامت دکھائی. تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی, اور ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. بہت ہی پیاری آیات ہیں یہاں سے, اور ہمیں خاص طور سے ان آیات کو اپنے اندر اتارنا ہے. اس میں جو صفات بتائی گئی ہیں, سب سے پہلی بات تو ہم چیک کریں اپنے اپنے ایمان کو اور اپنے اپنے ایمان کے لیول کو, کہ آپ کا اور میرا ایمان کس لیول کا ہے, اس میں استقامت پائی جاتی ہے یا نہیں, کہیں وہ ڈاواں ڈول تو نہیں ہوتا ہے, کہیں ادھر ادھر وہ ہلتا جلتا تو نہیں ہے کہ کبھی ادھر لپک گئے کبھی ادھر لپک گئے. کیونکہ اس وقت منافقین جب کوئی خطرہ بھانپتے اور خطرہ دیکھتے تو ڈاواں ڈول ہو جاتے تھے, ہچکچاتے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ کیوں ہم ایمان لائے, اور جب مال غنیمت یا کوئی فائدہ دیکھتے تو اس وقت خوش ہو جاتے تھے. تو ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے جو دنیاوی فائدوں کے لالچ میں جس نے اسلام قبول کیا ہو, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا ایمان مطلوب ہے کہ ایک بار اپنے رب کو رب مان لیا, اب اس کے اوپر ڈٹ گئے جم گئے استقام. تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ بہت ہی جامع جملہ ہے, اور دیکھا جائے تو شریعت کی ساری تعلیم اس میں سمٹ کر آ گئی ہے. سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایک ہی ایسی بات بتائیے جس کے بعد مجھے کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. صحابہ اکرام بھی کتنے عقل مند تھے نا, ماشاءاللہ الحمدللہ, اور ان کی تعلیمات ان کے سوالوں کی وجہ سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا. وہ صحابی کہتے کہ کوئی چھوٹی سی بات بتا دیجیے, اور جبکہ وہ جامع ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہو میں اللہ پر ایمان لایا, قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقم, پھر اس پر ڈٹ جاؤ. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو جن لوگوں نے دل و جان سے اللہ کی توحید کا اقرار کیا, پھر وہ پوری زندگی اپنے اس قول اور قرار کو ایمانداری کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ اس کو نبھاتے رہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کیا, نہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہے, جو کچھ زبان سے کہا تھا اس کے تقاضوں کو عملاً کر کے دکھایا, اور جو عمل بھی کیا وہ خالص اللہ کی خوشنودی کی خاطر کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے حقوق اور فرائض کی پابندی کرتے رہے. ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری دینے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب یہ فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں, یہ کوئی دکھائی نہیں دیتے فرشتے, یا ہمیں ایسے نہیں محسوس ہوتا کہ ہاں فرشتے نازل ہو رہے ہیں, بلکہ دین کی راہ میں جب انسان جدوجہد کرتا ہے, مشکلات اٹھاتا ہے, کوششیں کرتا ہے, بعض اوقات اسے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، لیکن ایسے وقت میں جو دل پر سکینت نازل ہوتی ہے، دراصل یہی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے کہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے، لیکن کچھ واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا کہ ایک دفعہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو انہیں کچھ روشن قندیلیں نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتے تو وہ سب کو نظر آ جاتے۔ پھر ایک صحابی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کو کچھ بادل سے نظر آئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے۔ سبحان اللہ، تو فرشتے اس طرح سے آتے ہیں کہ وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور وہ ایسے وقت آتے ہیں جب انسان یا تو پریشان ہو، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھا رہا ہو، تو اس وقت وہ خوشخبری دیتے ہیں، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت کے وقت، یعنی جس کی کوئی ہو سکتا ہے کسی کی تلاوت بہت ہی پرسوز ہو، جس میں غنا پایا جائے، جیسے کہ آتا ہے نا حدیث میں کہ زین القرآن بأصواتکم، کہ اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، یعنی خوبصورت طریقے کے ساتھ قرآن کو پڑھو، تو ایسے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر وہ خوشخبری دیتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر، اور وہ تسکین دلاتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ تم لوگ بے یار و مددگار نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کی طرف سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہ ڈرو نہ غم کرو۔ پھر اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اس جنت کے بارے میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ضرور جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اسے یہ سکینت ضرور حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات سب طرف سے مخالفتیں ہی مخالفتیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے، ایسے وقت میں واقعی میں اللہ کی طرف سے ڈھارس بندھائی جاتی ہے اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں فرشتے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور جس چیز کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ پہلی آیت میں ثابت قدمی کی بات کی گئی، پچھلی آیت میں، اب یہاں پر کہا جا رہا ہے، انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے انہیں، کہ اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے تو تمہارے ایمان پر ثابت قدمی، تمہارے نیک کاموں میں عمل پر استقامت، یہ سب چیزیں تمہیں جنت کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی بڑا ایک درجہ ہوتا ہے کہ تم جو چاہو گے تمہیں جنت میں وہ سب کچھ ملے گا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور نحن اولیاؤ، کہ ہم تمہارے اولیاء ہیں، ولی ہیں، مددگار ہیں، سپورٹر ہیں۔ آپ اللہ کی راہ میں قدم رکھیے، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے، جو ایمان لانے والے ہیں اور جو ثابت قدم رہتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، ہر افاق اور اسیم، یعنی جو گناہگار ہے اور جھوٹا ہے، اس پر شیطان نازل ہوتے ہیں جو ان کے دلوں میں القا کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو لوگ اللہ کے دین پر ڈٹ جاتے ہیں، جن کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے سپورٹر، ایسے لوگوں کے مددگار فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، جیسے کہ جنگ بدر میں ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوئے تھے۔ پھر فرشتوں کا نزول ہر وقت ہوتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ جب موت آتی ہے اس وقت بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت شکل میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جن کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری ہوتی ہے، ان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو بہت ہی خوبصورت شکل میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کا نزول تو ہوتا ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں بھی جب انسان اللہ کی راہ میں ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اس وقت بھی فرشتوں کی طرف سے ایک طرح سے سپورٹ رہتا ہے مومن بندوں کو۔ تو یہ فرشتے ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو ایمان میں ڈٹے رہیں، استقامت دکھائیں۔ پھر وہ دراصل فرشتے ایمان والوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ باطل طاقتیں چاہے کتنی بھی زوراور ہوں، یا آج مسلمانوں پر کتنا بھی ظلم ہو رہا ہو، تو مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے دنیا کی پوری طاقتیں ایمان والوں کے خلاف لگ جائیں یا ان کے مقابلے پر اتر آئیں، لیکن یہ ساری کی ساری طاقتیں ختم ہو جانے والی ہیں، کیونکہ یہ باطل ہیں۔ اور تم جس ایمان پر آج ڈٹے ہوئے ہو، تم جو استقامت پر قائم ہو، تو اس کی وجہ سے جنت تمہاری منتظر ہے۔ اور دنیا میں جو تمہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی، اس پر رنجیدہ نہ ہو، اس پر غم نہ کرو، بلکہ ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے رفیق ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے معاملہ، اور آخرت میں تو ہو گئی ہوگا کہ ہر ہر قدم پر فرشتے استقبال کریں گے، جنتیوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے، انہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ اب یہ ایمان کی بات کے بعد، ایمان کی استقامت کی بات کے بعد، اب جو بات کہی گئی ہے وہ بہت غور طلب ہے کہ جو لوگ ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر خود ہی ایمان پر ڈٹے نہیں رہتے بلکہ ساتھ میں دوسروں کو بھی بلاتے ہیں کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یہ والا ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ صرف ایمان لا کر اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کر تبلیغ بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس راستے کی دعوت دینا ہے۔ اس لیے کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بہت ہی پیاری آیت ہے یہ۔ اور دیکھا جائے تو پرسنلی ہو سکتا ہے الحمدللہ سب کی پسند مختلف ہو، لیکن مجھے یہ آیت بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے الحمدللہ، کہ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ بہت پیاری آیت ہے۔ اب دیکھیں کہ احسن یہ افعل کے وزن پر ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، حسن ہوتا ہے ایک تو، اور ایک ہوتا ہے احسن۔ احسان کا لفظ ہم پیچھے سے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تو احسن سب سے اچھی، یعنی اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، سب سے بیسٹ، سب سے اچھی بات، سب سے خوبصورت بات، سب سے پسندیدہ بات یہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جس شخص کا قول ہی یہ ہو کہ جو لوگوں کو بلاتا ہو کس کی طرف، اللہ، اللہ کی طرف، اور صرف اللہ کے راستے کی طرف دعوت ہی نہ دیتا ہو بلکہ وہ عمل صالحا، بلکہ خود بھی ذاتی طور پر باعمل بھی ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، یعنی جس بات کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس پر خود عمل پیرا ہوتا ہے، اس پر خود پہلے عمل کرتا ہے، اور پھر ساتھ میں وقال اننی اس کا بھی اظہار کرتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے کہ من المسلمین، میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی میں نے تو اپنا سر جھکا دیا، اطاعت قبول کر لی، لہٰذا سامنے والوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو دین کے داعی کی بات کی گئی ہے، اور آپ اب تک قرآن اتنا پڑھنے تک سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم امت مسلمہ کو سب کے لیے نکالا گیا ہے، کنتم خیر امتن اخرجت للناس، ہم اپنے لیے نہیں ہیں، ہم اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، بلکہ ہم تو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، کہ ہم نکالے ہی گئے ہیں اس کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، برپا کیا گیا ہم کو لوگوں کے لیے، کس کام کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو دیکھا جائے تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ ہم سب کا جملہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس شخص سے بہتر بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کوئی کتنی بھی خوبصورت باتیں کرے، کتنی بھی اس کی آواز میں شیرینی ہو یا مٹھاس ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن ایسے شخص سے اچھی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بیسٹ، سب سے اچھی بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ شخص کی جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، اور خود بھی عمل صالح کرے، وہ سب سے بیسٹ پرسن ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے اچھی بات کہی گئی اس کو جو یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اور خود بھی عمل صالح کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کرام کا جو کام تھا انہوں نے یہی کیا نا، وہ اپنے معاشرے کے سب سے بہترین لوگ ہوا کرتے تھے، چنے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے معاشرے میں، اور انہوں نے سبھی لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی۔ پھر آپ کا دیکھا دیکھی، یعنی چونکہ انبیاء کرام نے یہ کام کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، تو صحابہ کرام نے بھی اسی کام کو اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھ لیا، اور اس بنا پر وہ لوگ نکل گئے وہاں سے، مدینہ سے، مکہ اور مدینہ سے، اور پوری دنیا میں پھیل گئے ماشاءاللہ. اور ان لوگوں کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ لوگوں کو دین کے راستے کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑیں اور خود بھی نیک عمل کریں، اور پھر بتائیں کہ سب سے پہلے فرما بردار تو ہم ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ایمان پر ثابت قدمی کا فائدہ بتایا جا رہا ہے وہ کتنا بڑا فائدہ بتایا جا رہا ہے، کہ پہلی بات تو جنت واجب ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہارے لیے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت واجب ہو گئی جو ایمان پر ثابت قدمی دکھاتے ہیں. پھر فرشتے ایسے لوگوں کی ہمت بڑھاتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا کے اندر وہ انہیں بھلائی کی ترغیب دیتے ہیں. یعنی فرشتوں کا جو ساتھ ہوتا ہے، فرشتے جب اولیاء بن جاتے ہیں، فرشتے جب مددگار بن جاتے ہیں، تو وہ بھلائی کو خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر انسان ان بھلائیوں کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اسے نہ اپنا چین نہ آرام کچھ نظر آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے بھلائیوں کو خوبصورت اور مزین بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. پھر یہ فرشتے اپنے اولیاء کو ڈراتے بھی رہتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان پر ثابت قدم ہیں اپنے دوستوں کو ڈراتے ہیں برائی سے، وہ ان کے دلوں میں برائی کو اور برا بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے یہ دوست برائی سے بچے رہیں. پھر یہ فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں، جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کتنی طویل دعا تھی آپ دیکھیں فرشتوں کی، کہ وہ نیک لوگوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں فرشتے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی غلطیوں سے درگزر کے لیے. تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو ہمارے دوست ہیں جو ایمان میں ثابت قدم ہیں، ان کو ہر طرح کے خوف سے، مصیبت سے محفوظ رکھ، اور اگر خوف اور مصیبت آتی بھی ہے تو ان کو اس وقت ثابت قدم رکھ، خاص طور پر موت کی سختیاں، قبر کی تاریکیاں، یا قیامت کے روز پل صراط کے جو ہولناک مناظر ہوں گے، اس وقت ان کی ہمت بڑھاتے ہیں، اور جنت کے اندر ان کے رب کی طرف سے ان کو اللہ کی طرف سے جو انعام اور اکرام ہے اس پر انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور ہر دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے ان سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سورہ رعد کی آیت ہے، تم پر سلامتی ہے دنیا میں تمہارے صبر کے سبب سے، کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر. سوچیں ذرا، یہ فرشتوں کے ذریعے سے جو مومن ہوں گے، جو دین پر استقامت جنہیں دکھائی ہوگی، ان کے لیے یہ فرشتوں کی صدا ہوگی سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. پھر وہ کہیں گے جو کچھ تمہارے لیے تم چاہتے تھے وہ سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے، جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ تمہارے لیے تیار کی گئی ہے ہر چیز، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، یعنی لذات اور شہوات میں سے جس چیز کا بھی تم ارادہ کرو گے تمہیں حاصل ہوگی، اور ایسی چیزیں ہوں گی جنت میں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے. کیونکہ نزولن کا لفظ آیا ہے مہمان نوازی، بے پایا ثواب اور ہمیشہ رہنے والی نعمت مہمانی اور ضیافت. آپ دیکھیں کہ مہمان کو جب سرو کیا جاتا ہے تو ایک الگ ہی آنر ہوتا ہے، تو وہاں پر جنت میں ہمیشہ ایک طرح سے مہمان نوازی رہے گی. دنیا میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ 3 دن کہا گیا ہے کہ بس 3 دن سے زیادہ نہیں ہے مہمان نوازی، پھر اب وہ گھر کے فرد میں شامل ہو جائے گا، اور جو گھر والے جس طرح سے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا. لیکن آخرت میں ان کے لیے بطور مہمانی کی ہوگا یہ سب کچھ، کس کی طرف سے؟ اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، سبحان اللہ، جس نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، جو بہت ہی رحم کرنے والا ہے، جس نے تمہیں نیکیوں کی توفیق دی، پھر ان نیکیوں کو قبول فرمایا، اس نے اپنی مغفرت سے برائی کو تم سے دور کیا، اور اپنی رحمت سے تم جو چاہتے تھے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا. سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم. اور آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز سے یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ایمان پر استقامت. تو یہ ایمان پر استقامت کیا ہے؟ کہ جو بھی، یعنی ایک تو اس میں اخلاص ہے، خلوص بھی اس میں شامل ہوگا کہ آپ نے جو کلمے کا اقرار کیا ہے، آپ نے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ کا ہر کام پھر اخلاص پر مبنی ہو، خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. دوسری چیز اس پر استقامت یہ ہو اس طرح کی کہ آپ پھر ڈاماڈول نہ ہو، پھر آپ کو دنیا کا ہر خطرہ اور ہر نقصان اس ایمان کے بدلے میں بہت چھوٹا سا نظر آئے، آپ اس نہ خطرے کی پرواہ کریں، نہ خوف آپ کو لاحق ہو کہ میرا فلاں فلاں نقصان ہو جائے گا، بلکہ ایک بار جب ایمان اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، پھر کوئی نقصان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، پھر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پھر اس کے بعد ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے اعتبار سے اس شخص سے جس نے بلایا اللہ کی طرف اور عمل کیا نیک اور کہا بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی کسی کا قول اچھا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی کا کلام، نہ کسی کا طریقہ، نہ کسی شخص کا حال اس شخص سے بڑھ کر اچھا ہو سکتا ہے جو کیا کہتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ممن دعا الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کیوں بلاتا ہے۔ جو لا علم لوگ ہیں ان کو تعلیم کے ذریعے سے وہ اللہ کی طرف بلاتے، تعلیم دیتا ہے ان کو۔ جو غافل لوگ ہیں، جو اعراض کرنے والے ہیں، ان کو واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جو باطل پرست ہیں، جو بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، تو ان کو وہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ وہ اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وہ اللہ تعالی کی صحیح عبادت کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسی کی جائے، کیسے اس کے آگے جھکا جائے، کیسے اس کے حکم کو بجا لایا جائے۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے اس بات کی کہ لوگ اللہ کے احکام کو مانیں، لوگ اللہ تعالی کی بات کو مانیں اور اس کے جو منع کردہ کام ہیں اس سے رک جائیں، جیسے بھی ممکن ہو وہ ہر طرح سے اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ عبادت میں کتنا حسن ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اس میں کتنا سکون ہے۔ وہ ہر اس چیز کو اور طریقے کو لوگوں کے سامنے کھول کر بتاتا ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، جس سے اللہ تعالی نے روکا ہے، تاکہ وہ لوگ اس کی قباحتوں سے بچ جائیں، ان سزاؤں سے بچ جائیں جو اس کے کرنے کی وجہ سے ان کو ہو سکتی تھیں، تاکہ لوگ اس کو جان لیں کہ اچھا یہ کرنے کی یہ سزا ہے، لہٰذا اس کام کو ترک کر دیں۔ خاص طور پر یہ جو دعوت ہوگی، کس چیز کی دعوت ہوگی؟ دین اسلام کی دعوت۔ پھر اسلام کو فالو کرنے کے لیے کن اصولوں کی ضرورت ہے، اس کی دعوت۔ پھر جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے بھی کس طریقے سے بات کی جائے، احسن طریقے سے بحث و مباحثہ کیا جائے، اس کی دعوت۔ پھر اس دعوت کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کفر اور شرک سے بچ جائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی معروف کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے یہ دعوت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کی دعوت، تاکہ انسان ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف لپکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر احسانات کیے ہیں، اس کا ذکر، اس کی رحمت کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات، اس کا جلال، اس کی طرف دعوت، تاکہ لوگ اللہ کا حق پہچانیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں۔ پھر وہ شخص دعوت دیتا ہے کہ اس کے بندوں میں وہ محبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب دعوت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے اللہ سے محبت کریں اور یہ بندے ایک دوسرے سے بھی آپس میں محبت کرنے والے بنیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کا جو محرک، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ یعنی محبت ہوگی تو اس کی وجہ سے انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ تو جب اپنے رب سے محبت ہوگی تو وہ اپنے رب کی محبت میں ہر وہ کام کر لے گا جو بظاہر دوسروں کو مشکل نظر آتا ہے، اور جب اللہ سے محبت ہوگی تو بندوں سے خود بخود محبت ہوگی، پھر وہ بندوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے گا۔ پھر یہ جو دعوت ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت، سنت رسول کی طرف دعوت، علم اور ہدایت کی طرف دعوت، یا علم اور ہدایت کے حصول کے لیے لوگوں کے اندر شوق پیدا کرنا، جذبہ پیدا کرنا، ہر وہ طریقے استعمال کرنا اس دعوت کے لیے جو لوگوں کو اس نیکی کی طرف آنے میں مددگار ثابت ہوں۔ پھر اچھے اخلاق کی ترغیب دینا، تمام مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب دینا، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سب دعوت اللہ کا حصہ ہے۔ پھر مختلف مواقع پر جو حادثات پیش آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر اس حساب سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ بھی دعوت اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہر بھلائی کی ترغیب اور ہر برائی سے روکنا، یہ دعوت اللہ میں شامل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی آپ کے سامنے باتیں بتائی گئیں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو لکھ لیں، اور پوائنٹ کی صورت میں آپ اس کو لکھیں، ون بائی ون نمبر ڈال کر آپ لکھیں کہ کیا کیا چیزیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہر نیکی کا کام، ہر نیکی کے لیے ترغیب دلانا. یعنی انسان جب اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری نفس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی میں نیکی کی طرف بلاؤں، کیونکہ وہ شخص خود نیکی پر اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ماحول سازگار ہوگا. اگر آپ خود اکیلے کتنے بھی نیک اور دیندار بن جائیں لیکن آپ کے آس پاس کا ماحول اگر دیندار نہیں ہے تو یقین جانیے کہ آپ کا نیکی پر قائم رہنا بہت مشکل ہو جائے. اسی لیے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور خود نیکی کی طرف دعوت دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دعوت دیں گے تو خود بخود ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جب ہم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں. تو وہ شخص صرف دعوت ہی نہیں دیتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے، وہ خود بھی عمل پیرا ہو کر اللہ کی فرما برداری کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے. عمل صالحا، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان خود اس پر عمل پیرا ہو. تو یہ اصل مطلوب ہے اور یہ کام انسان کو کرنا چاہیے. تو عمل صالحا یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل صالح کرتا ہو، اور پھر ساتھ میں کہتا ہو کہ میں خود سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی جو خود عمل صالح بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مشکلات بھی اٹھاتا ہے اور فرمانبرداری دکھاتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے. اور یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرے تو دراصل یہ صدیقین کا مرتبہ پالے گا، جو اپنی یعنی خود اپنی نیکیوں پر قائم ہو، دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دلائے، پھر عمل صالح بھی کرے، اور پھر یہ کہے کہ وقال اننی من المسلمین، کہ میں خود فرما برداروں میں سے ہوں. تو ایسے لوگ، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو انبیاء اور مرسلین کی وراثت حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے. تو اب یہ ان کے میراث پانے والے کون لوگ ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے ثابت کر دیں. تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ وقال اننی من المسلمین. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، خود بھی نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں انعامات ہے اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مہمانی ہے. اور کچھ لوگ اور ہیں، ایک دوسرا گروپ ہے جو شیطان کی بات مانتا ہے، خود بھی برے کام کرتا ہے، دوسروں کو بھی برائیوں پر اکساتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر ہم کو اپنے لیے وہ چوز کرنا ہے کہ ہم کون سے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پھر جو نیک لوگ ہیں ان کے بھی درجات ہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے بھی درجات ہیں اور اعمال کے بھی درجات ہوتے ہیں. کوئی شخص بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کھپا دیتا ہے، اور ایک شخص ہے جو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا اس لیول کا اخلاص نہ ہو یا اس لیول کی نیکی نہ ہو. تو اس کے حساب سے درجات ملیں گے، یعنی درجات ہوں گے انسان کے، اس کے مراتب ہیں. جیسے کہ سورہ انعام میں ہمیں آیت ملتی ہے وَلِكُلِّ لِن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر شخص کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجہ ہے، اور آپ کا رب ان اعمال سے بے خبر نہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم خود تعین کر سکتے ہیں کہ ہم جس لیول کا کام کر رہے ہیں اس حساب سے ہمارے کیا درجات ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے اعلیٰ درجہ ہم کو ملے، جنت الفردوس میں ہم کو جگہ ملے، تو پھر ہمیں کوشش بھی ویسی کرنی چاہیے، ہماری جدوجہد بھی ویسی ہو، ہماری تڑپ اور طلب بھی پھر ویسی ہی ہو. تو دل میں ارادہ کریے، نیت کریے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات نصیب کرے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ایمان پر ثابت قدم رہنے کے بعد دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف دعوت دینا، دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف بلانا. تو آپ بتائیے، آپ سب لوگ تیار ہیں یہ کام کے لیے؟ کیونکہ اب جب اتنا ہم قرآن پڑھ چکے ہیں تو اب تو ہمارے دل کے اندر صرف ایک ہی خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری پوری زندگی اسلام کے لیے لگ جائے، پوری زندگی اس راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے گزر جائے، اور جب ہم اپنے رب سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں. ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت الفردوس عطا کرے، ہمیں جنت کے اعلیٰ مراتب حاصل ہوں، تو اس کے لیے پھر ہمیں ابھی سے ارادہ کرنا ہوگا، دل میں مصمم ارادہ کہ ہمیں خود ڈٹے رہنا ہے اس راہ میں، اب ہمیں ڈاواں ڈول نہیں ہونا ہے، ہمیں ہچکچانا نہیں ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں اس کام کو آخر دم تک مرتے دم تک کرتے چلے جانا ہے، کرتے چلے جانا ہے۔ اور اللہ کرے کہ اسی راہ میں ہمیں موت آئے، یہ دین کا کام کرتے ہوئے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے، لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے، خود اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہوئے، دوسرے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہوئے اور خود اپنے نیکیوں میں بھی اضافہ کرتے ہوئے، یہ کام ہمیں اب مسلسل کرتے رہنا ہے۔ تو آپ بھی دل میں ارادہ کریے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس راہ میں ہم سے جو بھی ہو سکے اللہ کے دین کی خدمت وہ ہم سے لے لے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اس کام کے لیے بڑی محنت، لگن، جدوجہد اور نفس پر کنٹرول چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، پوری زندگی۔ اس لیے ساتھ میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے تمہیں کیسے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہوگا، تمہیں کیا عادات اپنانی ہوگی، تمہارے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ جس کے ساتھ تمہاری عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا معجزہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ گر کیا بتایا جا رہا ہے، اس کا راز کیا بتایا جا رہا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے دفع کرنا ہے برائی کو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اور نہیں برابر ہوتی نیکی اور نہ برائی، ٹالیے برائی کو ایسی بات سے کہ وہ احسن ہو۔ تو یکایک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ دوست ہے نہایت گہرا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن کو دوست بنا لینا؟ یہ کیسا گر اور کون سا گر ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیسے دشمن دوست بن سکتا ہے؟ تو آپ اٹھا لیں سیرت اور پڑھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ دیکھیں گے کہ کیسے دشمن دوست بن گئے۔ جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ جان کے نگہبان بن گئے، سب سے بڑے پہرے دار بن گئے۔ جو دشمنی میں آئے تھے سمامہ بن اسال، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بڑھ کر نفرت کسی سے نہیں تھی، اور اب میں جب یہاں سے واپس جا رہا ہوں تو آپ سے بڑھ کر محبوب میرے لیے کسی کا چہرہ نہیں۔ سبحان اللہ، کیسا جملہ ہے! آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھے، تین دن تک وہاں مسجد کے ستون سے بندھے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ان کو دین کی طرف بلانا، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ، آخرکار اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے دشمنوں کو دوست بنانا، یہ ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ دفع کرنا ہے برائی کو بھلائی سے۔ اسکالرز نے بہت اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھی ہیں کہ جو بدی کا جواب بدی سے دینے کے بجائے بھلائی سے دینا، کیونکہ سب سے زیادہ جو نقصان ہو سکتا ہے اس کاز میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینے میں، سب سے بڑا جو نقصان ہو سکتا ہے برائی کا جواب برائی سے دینے سے ہو سکتا ہے۔ اگر برائی کا جواب ہم بھلائی سے دیں گے تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ تو نیکی اور بدی کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو کفار مکہ جو اس وقت اسلام کو کچلنے کے لیے جو بدترین ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، تو مسلمانوں کو دراصل یہ تاکید کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ کر رہے ہیں نا برائی، کرنے دو ان کو، تم لوگ صبر سے کام لو۔ معمولی بات نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رومال ڈال کر گھسیٹا گیا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل پڑی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ ان کے بال ہاتھوں پر لگ رہے تھے اور خون سے چہرہ بھرا ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ کدھر ہے اور کہاں ہے، اس قدر خون سے لت پت تھا چہرہ۔ لیکن جواب میں کیا بدلہ لیا گیا، آپ بتائیں کسی سے؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا جملہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ انہی کا جواب دیا ہو جیسے وہ لوگ کر رہے تھے؟ نہیں، کہیں پر نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر تم برائی کا جواب برائی سے دو گے تو پھر تو وہ مزید تمہاری مخالفت پر اتر آئیں گے۔ پھر مکہ میں 13 سال اللہ کے رسول رہ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو پہلے دن سے پھر آپ لوگوں کے جان کے در پہ حاضر ہو جاتے تھے، یعنی صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری مکی زندگی میں صبر ہی صبر، برداشت ہی برداشت، درگزر آسان طریقے سے، جس کی بنا پر کم از کم یہ دعوت پھیل تو گئی الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی. جب ہم برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں تو سامنے والا خود بخود شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے، کیا بات ہے کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ اتنی برائی کی ہے اور یہ میرے ساتھ بھلائی سے پیش آ رہا ہے، میری خیر خواہی کر رہا ہے. آپ کر کے دیکھیں، یقین جانیے، پلیز اس کو اپلائی کریے. آپ سوچیے کہ کس کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ہے، کس کے ساتھ آپ کی فی الحال کچھ انبن ہے. آپ جائیے اور خیر خواہی کریے اس کے ساتھ، کچھ اس کو تحفہ دیجئے، اس کے لیے کوئی ایسا غائبانہ طور پر اچھا کام کر دیجئے. یقین جانیے وہ خود بخود دل میں شرمندہ ہوگا اور وہ فوراً آپ کی طرف پلٹائے گا. تو یہ ہوتا ہے دشمنوں کو دوست بنانا. تو یہ جو ہمارا خلوص ہوگا، ہماری خیر خواہی ہوگی دشمنوں کے لیے بھی، تو دشمن بھی پھر دوست بن جائے گا. مخالفت چھوڑ کر وہ آپ کے ساتھ آپ کے سپورٹر کے طور پر کھڑا ہو جائے گا، جگری دوست بن جائے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے اچھی بات کا، اچھے طریقے سے برائی کو دور کرنے کا. اور پھر اللہ کی راہ یہ جو ہوتی ہے دعوت، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا، پھر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ دشمن بھی دوست بنتے جا رہے ہیں، اور اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی ہمیں کہیں اور مل ہی نہیں سکتی. تو تین قسم کے لوگ بتائے گئے ہیں. ایک تو وہ ہے جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں اور نیکی کا بدلہ نیکی سے، یعنی جس نے جیسا کیا بس اس کے ساتھ وہ اتنا ہی کرتے ہیں، کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ برا کیا تو یہ بھی برا کریں گے، اور کسی نے نیکی کی تو نیکی کریں گے. اور اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی عام لوگوں کی اکثریت یہی کام کرتی ہے کہ اگر برا کیا کسی نے تو برا کرو اور اچھا کیا تو اچھا کرو، ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نیکی کا بدلہ بھی برائی سے دیتے ہیں، یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں. اور ایسے لوگ آخر کار خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، اور ان کی اس بری عادت کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ملنا جلنا نہیں چاہتے. آپ بتائیں کہ دین کی دعوت میں ایسے لوگ کچھ کارآمد ہو سکتے ہیں بھلا؟ نہیں نا، بلکہ الٹا نقصان دہ ثابت ہوں گے. پھر تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو برائی ہونے پر بھڑک نہیں اٹھتے بلکہ اسے برداشت کر جاتے ہیں، بعد میں برائی کرنے والے سے خیر خواہی اور بھلائی کا سلوک کرتے ہیں. اور یہی اصل کام ہے، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بڑے حوصلے اور دل گردے کا کام ہے. اور ایسے کام کی توقع اسی سے کی جا سکتی ہے جیسے کہ ابھی آگے کی آیت میں ہم پڑھیں گے، جن کے اندر بہت زیادہ عزم اور حوصلہ ہو. اور ایسے ہی لوگ آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ڈٹے رہے، جمے رہے، جیسے کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، آپ کو یاد ہوگا. کئی سال قید کیے گئے، وہ زنجیروں میں جکڑ دیے گئے تھے، ان کو نوجوان تھے حالانکہ، لیکن ان کو قید کر دیا گیا تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے، جمے رہے. تو اب اصل بات کیا ہے کہ اس راہ میں مشکلات تو پیش آئیں گی، لوگ فکرے کسیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ طنزیہ جملے کہیں گے، کیونکہ آج کے دور کی دشمنی یہی ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایسے فکروں کا، ایسے لوگوں کو جواب جو دینا ہے، وہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے، اس پر برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے، فوراً بھڑک نہیں اٹھنا ہے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے. لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، وہ کہتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیے. اور جو آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں آپ اس کے لیے بھی خیر خواہی کریے. یقین جانے کہ آپ کی ٹیم بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. کہ دیکھیں ٹیم بڑھتی گئی نا، آپ کی کم ہوئی یا بڑھتی گئی؟ کیسے کیسے صحابہ کرام، ہیرے کہنا چاہیے، اور جو ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، کیسے کیسے صحابہ کرام آپ کو ملتے گئے جو آپ کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے. آپ کے کہا جاتا ہے کہ آپ کے وضو کا پانی گرتا تھا تو صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، بڑھ بڑھ کر اسے لے لیتے تھے. اتنی زیادہ آپ سے محبت کرنے والے، اتنی زیادہ آپ کی فرما برداری کرنے والے، ایسے لوگ آپ کو مل گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. تو یہ ہوتا ہے فائدہ دین کے راستے کی طرف دعوت دینے کا، کہ جب آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں تو لوگ آپ کے دوست بنتے چلے جاتے ہیں، اس راہ میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے ٹیم بنتی چلی جاتی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیتے ہیں اور برائی کو اس طریقے پر دور کرتے ہیں جو احسن ہو. اب دیکھیں کہ پہلے بھی احسن آیا ومن احسن قولا کی بات آئی تھی کہ کون ہے جو سب سے اچھی بات کرے, اور یہ سب سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور اب یہاں پر ادفع باللتی ہی احسن کہ دور کرنا ہے, دفع کرنا ہے برائی کو کس سے, بھلائی سے. تو فائدہ کیا ہوگا کہ جو دشمن ہوگا وہ بھی دوست بن جائے گا. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ دشمنوں کو دوست بنا لیا جائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فن سب سے زیادہ آتا تھا. ہم سب جانتے ہیں اکرمہ بن ابی جہل, ابو سفیان, خالد بن ولید, یہ جتنے بھی لوگ تھے جو پہلے اسلام کے دشمن تھے, یہ سب لوگ آخر کار اسلام لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن گئے. اب لیکن ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو اتنی اچھی صفت ہے دشمنوں کو دوست بنانے والی, درگزر کرنے والی, برائی کو بھلائی سے دور کرنے والی, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی, بلکہ بہت ہی چند لوگ ہوتے ہیں گنے چنے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ میں شیطان بھی لگا ہوتا ہے, وہ بھی کبھی بھی نیکی کے کام کرنے نہیں دیتا, بلکہ ہمیں روکتا رہتا ہے کہ اچھا فلاں نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے, تم اس کا جواب یعنی اینٹ کا جواب تم پتھر سے دو. تو شیطان بہکاتا رہتا ہے. تو اس لیے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں, اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. یعنی یہ نسخہ ہے تو بڑا کارگر مگر اسے استعمال کرنا کوئی معمولی کام نہیں, ہنسی کھیل دل لگی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے, اس کے لیے بڑا عزم, حوصلہ, قوت, برداشت, اپنے نفس پر بڑا قابو چاہیے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر ایک شخص کسی برائی کے مقابلے میں نیکی کر لے, لیکن اس پر ڈٹے رہنا, جمے رہنا, اور کئی سال گزر گئے ہوں اس معاملے کو, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اس دشمن کے ساتھ جو پہلے دشمن تھا اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا, یہ اصل میں بڑی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے یہاں پر جو اصول بڑھتا جاتا ہے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے. ہم لوگ تھوڑی سی کسی کی برائی برداشت نہیں کر سکتے, اور بلکہ کسی نے برائی کی ہے تو اس سے بڑھ کر ہی اس کو جواب دیتے ہیں. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ آج وہ محبت رہی, نہ وہ جذبہ, وہ احساس رہا, نہ وہ خیر خواہی رہی. اگر آج ہم سب یہ صفت اپنا لیں تو آپ دیکھیں کہ جتنے خاندان کے مسائل ہیں, خاندانی جو جھگڑے ہیں, آپس کے جو رحمی رشتے ہیں جس میں قطع تعلقی پائی جاتی ہے, یا جو بھی ہماری دوستی ہے جن لوگوں سے, یا جن سے ہمارے تعلقات بس لیے دیے سے رہنے والے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اگر ہم درگزر کی صفت اپنا لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں. جو نصیب والے ہوتے ہیں انہی کو یہ حاصل ہوتی ہے صفت, ہر ایک کو نہیں ہوتی. تو جو اپنے آپ کو جس نے اللہ کے حوالے کر دیا ہو, جس نے سرنڈر کر دیا ہو, جو بات بات پر جس کی انا نہیں جاگتی, جو بات بات کو ایگو کا پرابلم نہیں بناتا ہے, اپنی ایگو کو پرابلم نہیں بناتا ہے, ایسا ہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جس کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی عادت ہو گئی ہو, جس کے اندر نیکی اور راستے کی جڑیں گہری جڑ پکڑ چکی ہوں, جو مخالفین کی شرارت اور خباثت پر صبر کرنا جانتا ہو. کیونکہ سامنے والا اگر شر پر اتر آئے اور وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے نیکی کی توفیق دی ہے, وہ تو اس کے لیول پر نہیں اترے گا نا. الحمدللہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام دیا ہے, بہت اعلیٰ مقام پر ہے وہ شخص جو درگزر کرتا ہے, جو معاف کر دیتا ہے. تو وہ نیچے اتر کر ویسے لوگوں کے لیول میں تو نہیں آ سکتا جو شر پھیلاتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ بہت بڑے عزم کا کام ہے, اور یہ قانون فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی برائی کی جائے تو اس کا برائی کا بدلہ وہ برائی سے دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مومن کی صفات بتائی ہے کہ وہ درگزر کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر ہم یہ سوچ گئے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے, لہذا ہم کو بھی دوسروں سے درگزر کرتے رہنا چاہیے. تو جب انسان اپنے نفس کو صبر کا پابند بنا لیتا ہے اور اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے, اور جب اس کو امید ہوتی ہے اپنے رب کے بے پایان ثواب کی, وہ جانتا ہے کہ مجھے اس کا کتنا ثواب ملنے والا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے یہ بھی کہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اسی جیسا سلوک کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا, اور عداوت یا دشمنی صرف آپس کے تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ بنے گی, اسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ برا سلوک کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اس کی قدر و منزلت کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند ہی فرمائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفع اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے سب کام کرنا، یہ معاملات کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اسے یہ نیک کام کرتے ہوئے ایک طرح سے خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے، یہ خاص لوگوں کی صفت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرماتا ہے، اور یہ مکارم اخلاق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب شیطان تو یہ کرنے نہیں دے گا، اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو شیطان ایسے نیک کام کرنے نہیں دیتا اصل میں، اس سے اس کا علاج بتا دیا گیا ہے کہ اگر شیطان تمہیں روکے ان نیک کاموں سے تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاؤ۔ وہ تو تمہیں اکسائے گا کہ دیکھو فلاں نے تمہیں بے عزت کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ تو نہیں، ایسے وقت میں صبر کرنا ہے تاکہ شیطان کو ہم ڈیفیٹ کر سکیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اگر ابھارے آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو پناہ مانگے اللہ کی، یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس رب کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب یہاں سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ شرک نہ کرو، کیونکہ اصل دیکھا جائے تو ساری برائیوں کی جڑ شرک ہے، اگر انسان شرک سے باز آ جاتا ہے تو خود بخود اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سورج اور چاند کو جس نے پیدا کیا ہے اس رب کو سجدہ کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرش پر کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہوتی ہو اور حمد و ثنا نہ بیان کی جاتی ہو۔ روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا قیامت تک۔ تو کثرت سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے، یقیناً جو اللہ اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اہتزت تو وہ شاداب ہو جاتی ہے یعنی نباتات کے ساتھ لہلہا اٹھتی ہے، اور ربت ابھرنے لگتی ہے یعنی وہ ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگاتی ہے جس سے تمام بندوں اور زمین کی زندگی ہوتی ہے۔ تو جس نے ایسی مردہ پڑی ہوئی زمین جو کہ بنجر ہو چکی تھی، بظاہر لگ رہا تھا کہ اس پر کوئی چیز گرو نہیں ہو سکتی، اس کو زندہ کر دیا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو رب مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ مردوں کو کیوں نہیں دوبارہ جلا اٹھا سکتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا، کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یلحدون فی آیاتنا، پہلے ہم بہت پہلے پڑھ چکے ہیں، تحریف کرنا، الٹے معنی پہنانا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یعنی ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کے جو معنی ہوتے ہیں انحراف، سیدھی راہ سے ٹیڑھی راہ کی طرف مڑ جانا، کج روی اختیار کرنا، اللہ کی آیت میں الحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سیدھی بات میں سے تیر نکالنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی آیت میں ایک صاف اور واضح بات بتائی جا رہی ہے تو اس کا وہ مطلب نہ لے بلکہ غلط معنی پہنائے، اس کو خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہے۔ تو کفار مکہ دراصل اللہ کی آیات کو اسی طرح سے الٹے معنی پہناتے تھے، یا ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب بھی اسی طرح سے سیاق و سباق سے ہٹا کر کچھ کا کچھ مطلب پیش کر دیتے تھے، غلط معنی پہنا کر پیش کرتے تھے اور اعتراضات کرتے تھے اور لوگوں کو بہکاتے پھرتے تھے کہ دیکھو یہ ہے قرآن کی آیات۔ تو آیت الہی کا یا تو انکار کر دینا ہے، یا آیات لانے والے یعنی اللہ کے رسول کی تکذیب کرنا ہے، یا ان آیات الہی کو ان کے حقیقی معنی سے ہٹا کر ایسے معنی کا اس بات کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے جس سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے الحاد کرنے والوں کو وعید سنائی ہے کہ اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ ظاہر و باطن کا سب جاننے والا ہے، اور عنقریب وہ الحاد کرنے والوں کو سزا دے کر رہے گا، اور سزا کیا ہوگی ان کی؟ وہی آگ۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات کتنی صحیح ہے کہ آج تک قرآن میں کسی بھی قسم کا باطل شامل نہیں ہو سکا، نہ اس کی آیات میں، نہ اس کے زیر زبر میں کوئی فرق آیا، نہ کوئی اس کو غلط معنی پہنانے کی کوشش جو کرتا ہے اس کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ الحمدللہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء حق پیدا کیے کہ جب بھی قرآن کے تعلق سے کسی نے اس طرح کی کوئی غلط تاویل کرنے کی کوشش کی، علماء حق اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے علل اعلان یہ بات سامنے بتا دی، واضح کر دی کہ یہ غلط بات ہے، اصل قرآن کے معنی یہ ہیں۔ تو نہ اس کے معنی میں آج تک تحریف ہوئی، نہ اس کے الفاظ میں، نہ پڑھنے کے طریقے میں، سب یہ ایز اٹ از اسی جیسا ہے اس وقت کے جیسا جیسے کہ اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا، اور الحمدللہ اس کی تفسیر ہر چیز محفوظ ہو چکی ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو غلط معنی نہیں پہنا سکتا۔ اگر جو لوگ اس کو غلط معنی پہنانے کی کوشش کرتے بھی ہیں یا باطل طریقہ اس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا یہ دھوکہ دینا سب کے سامنے واضح کر دیا جاتا ہے، سامنے لا لیا جاتا ہے، جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے غلط معنی پہنانے کی کوشش کی قرآن کو، جو کہ منکرین حدیث ہیں وہ لوگ ہیں، یا باطنی فرقہ جو ہے وہ لوگ ہیں، یا اور بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن کی باطنی یا اشاری تفسیر کی ہے۔ علماء نے ان سب کے بارے میں ان کی وہ ساری جو جھوٹی باتیں تھیں وہ سب کھول کر رکھ دی، تو کوئی اس میں باطل طریقے سے نہیں آ سکتا۔ تو اس پر جھوٹ کا دخل آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی شیاطین جن و انس میں سے کوئی شیطان چوری یا دخل اندازی یا کمی بیشی کے ارادے سے اس کے قریب نہیں آ سکتا، یہ اپنی تنزیل میں محفوظ اور اس کے الفاظ اور معنی ہر تحریف سے معمون ہیں۔ جس ہستی نے اسے نازل کیا اس نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ وہ آیت ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، کہ بے شک اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر نہ شیطان یا جن اس میں باطل طریقے سے آ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی انسان اس کے اندر کوئی تحریف اور تبدیلی کر سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یعنی اس ہستی کی طرف سے نازل کرتا ہے جو اپنے خلق اور امر میں حکمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی چیز کو اس کے مناسب مقام پر کب اور کہاں رکھنا ہے، وہ قابل تعریف ہے، جس کی صفات سب سے اعلیٰ ہیں، جو اپنے عدل و احسان کی وجہ سے قابل تعریف ہے، اور اس ہستی کی جو نازل کردہ کتاب ہے اس میں بھی تمام باتیں حکمت سے پر ہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب الیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو، بے شک آپ کا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عميا وهو عليهم عميا اولئك ينادون من مكان بعيد. اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیت کھول کر بیان کی گئیں. کہ عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. وہ لوگ اعتراض کرتے تھے اور الزام لگاتے تھے کہ کوئی عجمی شخص ہے جو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سنا جاتا ہے. کوئی عجمی شخص کی یہ تصنیف ہے یا مثلا فارسی یا رومی. تو اب یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ تو مخاطب ہوں عربی اور کوئی عجمی آ کر یہ بات ان کو بتا جائے، تو یہ کیسے پاسبل ہے بھلا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اصل میں اعتراض ہی کرنا تھا، ورنہ کوئی بھی شخص جو بھی ذرا سی عقل رکھتا ہو بتا سکتا ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کسی سے پڑھے، نہ آپ نے کسی کے آگے سرخم کیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. آپ تو امی تھے اور یہ آپ کی خاص صفت بتائی گئی قرآن میں. آپ کو تو کوئی یعنی عربی لکھنا بھی نہیں آتی تھی، پڑھنا بھی نہیں آتی تھی، تو کوئی دوسری زبانیں بھلا آپ کیسے لکھ پڑھ سکتے تھے یا جان سکتے تھے؟ تو یہاں پر ان کی بات، ان کا الزام انہیں پر الٹ دیا گیا کہ اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس طرح سے تقریر شروع کر دیں؟ کہ اگر ان کو رومی اور فارسی زبان میں قرآن سنایا جاتا تو کیا یہ ایمان لے آتے؟ جب کہتے کہ یہ تو ہماری زبان ہی نہیں ہے، اور جب یہ عربی میں سنایا جا رہے تو تب بھی اعتراض کر رہے ہیں. تو جب دوسری زبان میں بھیجا جاتا جب بھی اعتراض کرتے، اور عربی میں بھیجا گیا تب بھی یہ اعتراض ہی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کو مہلت دی جا چکی ہے اور اس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، ورنہ کب کا اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہوتا. اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے پہلے ہی یہ طے نہ کر لیا ہوتا کہ اختلافات کا آخری فیصلہ قیامت کے روز کیا جائے گا، تو دنیا ہی میں حقیقت کو بے نقاب کر دیا جاتا اور یہ بات کھول دی جاتی کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. دیکھا جائے تو ایک چھوٹے سے جملے میں کفار مکہ کو جو مرض لاحق تھا اس کو کھول کر بتا دیا گیا ہے کہ یہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس شخص نے ان کو دراصل اور بے چین کر رکھا ہے. تو اس کلام کا جب وہ انکار کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کی کوئی حقیقت، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، بلکہ صرف یہ شک کی وجہ سے یا تذبذب کی وجہ سے اس انکار کر رہے ہیں، یا ان کی ذاتی خواہشات، ان کے ذاتی فائدے، یا جو کفار مکہ کا جاہلانہ تعصب تھا اس کی بنا پر یہ لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے تھے، اس قرآن کی مخالفت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے اچھا کرے گا. یعنی اگر تم اس قرآن پر ایمان لا کر عمل کرتے ہو تمہارے لیے اپنے لیے خود کے لیے اچھا ہے، اور اگر تم کوئی بدی کماتے ہو جو برائی کرتے ہو تو تم خود اس کے پھر ذمہ دار ہوگے، اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، وہ تو عدل کرنے والا ہے. تو لہذا مخالفت چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی بات مان لو اور اس قرآن پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خواہ مخواہ اپنے بندوں کو سزا دینے کا شوق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہ ظلم کر سکتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو کچھ بدلہ نہ دے، اور نہ یہ کہ بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کی کوئی سزا نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بات کو صحیح سمجھنے والے بنیں، اور قرآن کی ان آیات پر عمل کرنے والے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ